الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. یہ سورہ مبارکہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی سورتوں کے گروپس ہیں ان میں پہلے گروپ کی آخری سورت ہے. پہلا گروپ مکی سورت صرف ایک تھی سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد چار طویل سورتیں ہیں جو مدنی سورتیں ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی اب آخری تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 1/3 حصہ وہ ہے کہ جو ہمیں ابھی پڑھنا ہے. اس کے بالکل ابتدا میں وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ یہ دین اسلام یہ اب مکمل ہو چکا. لہذا اس سورہ مبارکہ میں جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو فائنل ٹچز دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیہ مبارکہ کا جو یوم نزول تھا 9 ذی الحج سن 10 ہجری اور یہودیوں نے پھر بعد میں بڑی حسرت کے ساتھ کہا تھا کہ کاش کہ یہ آیت ہمیں ہمارے رسول پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم اپنے لیے یوم جشن مناتے تہوار کا دن قرار دیتے. وہی جو تشریح احکامات ہیں وہ آگے مزید چل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا. اہل ایمان مت حرام ٹھہراؤ ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالی نے حلال کیا. ولا تعتدوا اور ایک حد سے آگے مت بڑھو. یہاں بھی اصل میں اشارہ ہے ہم سے پہلے جو امت مسلمہ یہود تھے انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں جو حلال تھیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. ان اللہ لا يحب المعتدین. یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے نکلنے والوں کو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اور کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے لیکن پاکیزہ طیب. اب ایک شے تو وہ ہے کہ جو اپنی نوع کے اعتبار سے ناپاک ہے نجس ہے حرام ہے جیسا کہ مردار ہے خنزیر کا گوشت ہے. اسی طرح وہ جو درندے ہیں جو وحوش ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں احادیث میں ان کا بھی ذکر موجود ہے. لیکن یہ کہ وہ شے جو شریعت میں حلال ہے مثلا بکری کا گوشت ہے یا یہ کہ بھیڑ کا گوشت ہے وہ اگر خریدا گیا ہے اس پیسے سے کہ جو حرام کا تھا تو یہ بھی حرام ہے. پھر اس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جو ابدی محرمات ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے. بھیڑ بکری اسی طرح آپ کا چکن ہے یہ تمام چیزیں حلال. لیکن یہ کہ اس میں ہمیں اس ڈائمنشن کو ایڈ کرنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں خریدی گئی ہیں یا تمہاری معاش کے اندر حرام شامل ہو چکا تو گویا کہ بظاہر یہ بکری کا گوشت ہے جائز ہے جس کو ذبح کیا گیا تکبیر پڑی گئی لیکن یہ کہ یہ حرام ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس پر تم ایمان کے دعوے دار ہو. لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری قسموں سے میں سے ان پر کے جو لغو ہیں. اب لغو بھی ہمارے ہاں بہت ہی جو ہے منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن بیکار شے بس. والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ کہ جو لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں وہ شے یا وہ مشغلہ جس میں نہ کوئی دنیا کی کمائی ہو نہ آخرت کی کوئی بہتری ہو صرف وقت پاس کیا جا رہا ہو وہ لغو ہے. تو اللہ کی قسم کھا لینا بغیر ارادے کے، اسے تکیہ کلام بنا دینا، بات بات پر اللہ کی قسم کھانا، جس میں گویا کہ آدمی کا قسم نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اس نے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر، جسے ہم کہتے ہیں بقائی میں ہوش و حواس، قسم کھائی ہو، بلکہ وہ راہ چلتے جو فقرہ اچھالا تو اس میں قسم بھی کھا لی، تو اس کے بارے میں کہا گیا اس میں اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ مواخذہ تو کرے گا ان قسموں کے بارے میں کہ جو تم نے پورے یقین سے کھائی ہو، جس میں گویا کہ تم نے کوئی حلفیہ بیان دیا ہے، کوئی ایفیڈیوٹ ہے جس میں تم نے قسم کھائی ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں. اب اس کے اندر معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس قسم کے اگر خلاف پڑی بات تو مواخذہ ہوگا. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، عرب مزاج آپ کو معلوم ہے، بات بات پر قسمیں کہتے ہیں، واللہ واللہ تاللہ، ان کا کوئی جملہ جو ہے عام طور پر قسم کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا. تو وہ قسمیں وہ ہیں جن کے بارے میں شروع میں کہہ دیا گیا، وہ لغو قسمیں ہیں کہ جن پر مواخذہ نہیں ہے، اگرچہ اس سے بچنا چاہیے. فکفارتہ اطعام عشرۃ المساکین، اب وہ قسم کہ جو تم نے خوب شعور کے ساتھ کھائی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کسی شے کو جو ہے حلفاً اقرار کیا ہے، اب اس کو اگر تم توڑتے ہو، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے، اطعام عشرۃ المساکین، کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، اور یہ کھانا جو ہے اس معیار کا ہونا چاہیے جو تم خود کھاتے ہو، یہ نہیں کہ خود جو ہے بڑے مرغن قسم کے کھانے کھائے جا رہے ہیں اور 10 مسکینوں کے لیے دال پکار کر یا یہ کہ کوئی سبزیاں جو ہے کھلا دی جائے، یہ نہیں، بلکہ وہ اوس کھانا جو تم اپنے استعمال میں لاتے ہو. او کسوتہم، یا یہ کہ ان کو کپڑے پہناؤ، ان کے لیے کپڑے لتے کا انتظام کرو، 10 مساکین کا. او تحریر رقبت، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ثواب کمانا چاہتے ہو تو ایک گردن کو آزاد کر دو، ایک غلام کو آزاد کر دو. جس طرح ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو فطرانہ ہوتا ہے، عید الفطر سے پہلے جو آپ کو دینا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ شعور پیدا ہو چکا، وہ کم سے کم ہے کہ جس میں گندم کا ذکر ملتا ہے، وہ تقریباً یہ دیکھیے 100 روپے کے قریب بنے گی ایک سا گندم، لیکن ایک سا اگر آپ نے جو لی ہے تو وہ 300 روپے کی بن جائے گی. اسی طرح ایک سا اگر آپ نے کھجور لیا ہے تو 600-700 روپے کی بن جائے گی. اب اس حوالے سے بھی گویا کہ وہ شے کے جو استعمال میں آتی ہے کھانے پینے کے، اس میں انسان کے اپنے تقوی کی بات ہے کہ وہ معیار یا کسوٹی کی شے کو بناتا ہے. جنہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو وہ فطرے کی جو ہے وہی 100 یا 80 روپے کے اوپر کیلکولیشن کر رہے ہو، تو ظاہر ہے کہ انہیں خود بھی اس پر کوئی شرم محسوس ہونی چاہیے، جبکہ ان کا معیار جو ہے اس سے بہت بلند ہے. تو انہیں فطرانے کی رقم کو جو ہے پھر اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک سا کھجور کتنے کی آتی ہے، وہ جو ہے اللہ کے رستے میں دیں. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو شخص اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو، غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، 10 مسکینوں کے کپڑے لتے کا اہتمام نہ کر سکتا ہو، قسم اس نے کھا لی لیکن اسے توڑنی پڑ رہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارتو ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے کفارہ اس قسم کا کہ جو تم نے حلفن کھائی، پورے شعور کے ساتھ کھائی. واحفظوا ایمانکم، اور دیکھو اپنی قسمیں کھاتے ہوئے ذرا احتیاط کیا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو. وہ کہ شریعت کے تفصیل کے ساتھ جو احکامات آ رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے گویا کہ اس کے لیے بھی ایک ایگزٹ آپ کو فراہم کر دی، کہ آپ نے ایک کوئی قسم کھائی تھی اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایسی نوبت آ گئی کہ اسے توڑنے کا جو ہے وہ گویا کہ اس کا معاملہ ہوگا، تو اس میں یہ کفارہ موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اہل ایمان شراب، جوا، بت پرستی اور یہ جو فال کے تیر ہوتے ہیں، یہ تمام رجس ہیں، ناپاک ہیں. من عمل الشیطان، یہ شیطانی عملیات ہیں. اس میں دو چیزوں کو نوٹ کیجئے، شراب اور جوا. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، وہاں گویا کہ سب سے پہلی بات کر دی گئی کہ ان دونوں میں بڑا گناہ کا پہلو ہے، لیکن یہ کہ تمہیں کوئی فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے، جوئے میں بہت پیسے ہاتھ آ جاتے ہیں، پھر شراب پینے کے بعد تمہارے اوپر ایک سکون کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ دنیاوی منفعت ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے گناہ کا پہلو کہیں زیادہ ہے اس کے نفع کے پہلو سے. اس کے بعد سورہ نساء میں وہ آیت آئی تھی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو جن مسلمانوں کو اس وقت جو پہلا حکم تھا اس میں اگر انہیں گویا کہ وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکے، تو اب یہاں فیصلہ کر لیں کہ یہ ایسی بری شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نماز نہ پڑھو کو جب تم حالت سکر میں ہو، نشے کی حالت میں ہو. اب یہاں فائنل جو ہے اس کا ورڈکٹ آ گیا ہے، فیصلہ آ گیا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک گندگی ہے، گناہ ہے اور شیطانی اعمال میں سے ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو بچو اس سے، اسی سے امید ہے کہ تم فلاح تک پہنچو گے. وہ کہ یہ آیت وہ ہے کہ جس نے اس حوالے سے آخری فیصلہ سنا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ رجس من عمل الشیطان ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بین، اس میں بھی بہرحال ہمارے ہاں جو حضرات بھی ہیں جو کچھ دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میرے ذہن میں فوری طور پر آ رہا ہے علامہ اقبال کے جو قصص تھے جاوید اقبال صاحب، وہ اس کے اوپر مصر تھے کہ شراب کا حرام ہونے کا ذکر کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں. اب وہ یہ سمجھتے تھے جب تک لفظ حرام استعمال نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کسی شے کو حرام سمجھیں گے نہیں، جبکہ جس شے کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا گیا یہ گناہ ہے، رجس ہے، انتہائی گندی شے ہے، عمل الشیطان ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص جو اس سے بچنے کو تیار نہیں یا اس کے حق میں دلائل دے رہا ہے اس میں قرآن حکیم میں اس زمن میں کوئی حرام کا لفظ نہیں آیا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر خود غور کرے کہ گویا کہ اسے تو پھر قرآن حکیم کے مزاج کا انداز ہی نہیں ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان اے مسلمانوں دشمنی اور بغض پیدا کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر دشمنی پیدا کرتے ہیں. شراب کی وجہ سے انسان کے جو ہے حواس مختل ہو جاتے ہیں اور اس کی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا وہ بکواس نکلتی ہے، کس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے جوا، اچانک ایک شخص کو بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے مل گئے، اب دوسرے شخص کے دل کے اندر آئے گی بات بھی، اس کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے. لہٰذا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس شخص نے بھی جوئے کی رقم لوٹی ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے گھر پہ ڈاکہ پڑا اور وہ رقم لے گا، یا یہ کہ بالآخر وہ نشہ اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ اسی کے اندر وہ اپنی جائیداد نہیں بلکہ اپنے بیوی بچے تک بھی جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں. تو یہ شیطانی عمل ہے. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے جو ہے تمہارے اندر عداوت اور دشمنی پیدا کرے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز کی ادائیگی سے روکے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں تو باز آتے ہو یا نہیں، اس کے باوجود کوئی شخص اگر یہ کہے تو اس کی ضد اور اس کی یہ کہہ لیجئے کہ دین دشمنی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ ان الفاظ کے باوجود وہ کہے کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا. فہل انتم منتہون، باز آتے ہو یا نہیں آتے، اب یہ تو آخری بات ہو سکتی ہے نا کسی شے کی شناعت کو اور اس کی مذرت کو اور اس کے حرام ہونے پر، اس سے آگے بڑھ کر انداز کیا ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَاحْذَرُوهُ، اور اسی کا خوف اپنے اندر پالو، اسی کا تقوی اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب اچھی طرح جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے ہے کھول کھول کر واضح طور پر اس قرآن کا پہنچا دینا. بلاغ المبین، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کوئی الزام نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جناح، کوئی گناہ یا کوئی الزام نہیں ہے، فیما تعیموا اذا متقوا وآمنوا، جو کچھ وہ کھا پی چکے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے، اگر کوئی شراب پیتا رہا تھا تو یہ نہیں ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ کوئی جسم میں سے کھرج کھرج کر شراب کو نکالے، بلکہ جو تم کھا پی چکے ہو شریعت کے احکامات جو تفصیلی طور پر سورہ مائدہ میں بیان ہوئے، اس سے پہلے اگر کوئی معاملہ جو ہے تمہارا کوئی حرام کھانے کا ہوا ہے تو اس کو بھول جاؤ، اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں. اذا متقوا، لیکن جیسے ہی تمہیں شعور ہوا، تم نے تقوی کی روش اختیار کی، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم متقوا، اور پھر تقوی جو ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے جو صراط مستقیم پر آپ کو اور آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، ثم متقوا وآمنوا، اور پھر وہ ایمان میں مزید مستحکم ہوئے، ثم متقوا وأحسنوا، اور پھر وہی تقوی ہے کہ جو انہیں مقام احسان تک لے گیا. یہ آیا مبارکہ سمجھ میں آتی ہے حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر جو ہے پیدر پہ کئی سوالات کیے تھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس میں ایک سوال اسلام کے بارے میں تھا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں، اور تیسرا سوال احسان کے بارے میں. تو بالکل وہ بات جو یہاں بیان کی گئی، سب سے پہلے کلمہ شہادت ادا کرو، شعائر اسلامی، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کی پابندی کا اقرار کرو، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ثم اتقوا وآمنوا، یہ وہ ایمان ہے جو دل کے یقین والا ایمان ہے. پہلا ایمان قانونی ایمان تھا، یہ دل کے یقین والا ایمان ہے. ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر یہ وہ مقام احسان ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال پوچھا تھا، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے ہمیں بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں. تو اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین درجات ہیں جو اس آیت میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے، اور خاص طور پر حدیث جبرائیل میں. اور احسان کے معاملے میں پھر حضور نے جو جواب دیا تھا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اس طرح گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اس لیے اگر تم اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ کہ یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس احساس سے جو انسان کی بندگی اور فرما برداری کے اندر ایک حسن اور نکھار پیدا ہوگا، اس کی کیفیت بالکل دوسری ہوگی. یہ ہے احسان. ثم اتقوا واحسنوا، اور اس کے بعد پھر وہی تقویٰ جو انہیں مقام احسان تک لے گیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان محسنین کو، ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرنے والے اس بلند مقام پر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. اب دیکھیے وہی شریعت کے جو ہے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ حالت احرام میں جو ہے تمہیں کس شے کی اجازت ہے، خاص طور پر چونکہ بالکل آغاز میں، کہ تم شکار نہیں کر سکتے کسی جانور کا، کسی مویشی کا، اگر حالت احرام میں ہو. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء، اہل ایمان اللہ تعالیٰ تو تمہیں آزمائے گا کسی شے کے ساتھ، من الصید، خاص طور پر شکار کے معاملے میں، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ وہ تمہارے اتنے قریب ہے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر کی گرفت میں ہے. کیونکہ شکار کا جانور جو ہے، جو عام حالات میں اگر آپ دیکھیں تو فوراً اس کو شکار کر لیں، آپ حالت احرام میں وہ آپ کے اتنے قریب آ گیا کہ آپ ہاتھ سے اسے پکڑ لیں. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ یہ آزما رہا ہے، حالت احرام کی پابندی ہے کہ شکار نہیں کر سکتے، اگر آپ کے دسترس میں ہے تو ذبح نہیں کر سکتے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کا خوف اور تقویٰ رکھتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی اس حد سے نکل جائے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھیے پھر وہی بات آ گئی جو بالکل شروع میں تھی، اہل ایمان حالت احرام میں کوئی شکار، کسی شکار کی اجازت نہیں، مت شکار کرو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو شخص حالت احرام میں ہونے کے باوجود کسی شے کو شکار کرتا ہے، کہ ہرن شکار کر لیا یا ایک نیل گائے شکار کر لی، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر نعم، اور پھر اس کا پھر گویا کہ کفارہ یہ ہوگا کہ وہ اسی قسم کا کوئی حیوان جو ہے وہ کفارے کے طور پر ذبح کرے. حالت احرام میں تھے، جانتے بوجھتے جو ہے وہ اس نے شکار کر لیا، غلطی ہو گئی، اب اس کا کفارہ دو. تو اسی نوع کا جو ہے جانور وہ پھر گویا کہ بازار سے خریدے گا، اگر ہرن ہے تو اس کی جگہ جو ہے بھیڑ بکری اس کے مماثل ہوگی، نیل گائے ہے تو آپ جو ہے اس میں کسی گائے کو ذبح کر سکتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی بڑا کوئی جانور ہے تو اس کی جو ہے مماثلت ہوگی پھر اونٹ کے ساتھ. یحکم بھی ذوا عدل منکم، اور یہ جو کفارے میں جو جانور ذبح کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تم میں سے دو ایسے لوگ جو عدل و انصاف سے کام لینے والے ہوں، کہ اس سے یہ غلطی ہوئی تو اب اسے کفارے میں کون سے جانور کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے. ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ جو جانور ہوگا یہ جا کر گویا کہ ہدی کا جانور قرار ہوگا، کہ جو کعبہ کے قریب جو نہر ہے، جو منہر ہے، وہاں ذبح ہوگا. او کفارت طعام مساکین، یا یہ کہ پھر وہ کفارہ ادا کرے گا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا. اب فرض کیجئے کہ اس نے جو ہے ہرن شکار کیا تھا تو اس کے ایکویلنٹ کیا ہے، بکری ہے، تو ایک بکری کے اندر فرض کیجئے کہ 20 افراد کھانا کھا سکتے ہیں، تو 20 افراد کے کھانے کا بندوبست کرے. او عدل ذالک صیامن، یا اتنے ہی وہ روزے رکھے جتنے افراد ہیں، یا اس کے جو بھی قیمت ہے اس میں جتنے افراد کھانا کھا سکتے ہیں تو ان افراد کی تعداد کے مطابق روزے رکھے. اب یہ خاص طور پر وہ تفصیلی احکامات ہیں کہ حالت احرام میں اگر یہ غلطی تم سے ہوئی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے منع کر دیا تھا اس کا کفارہ یہ ہے، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ جو کام جو گناہ اس نے کمایا ہے اس کا مزہ وہ چکھے. عف اللہ عما سلف، ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے جو معاملات اگر ہو چکے اونچ نیچ کے تو اللہ تعالی معاف فرمائے گا. وَمَنْ عَادَ، لیکن جو شخص بھی اعادہ کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے لازماً انتقام لے گا. واللہ عزیز انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا یا کسی دریا کا شکار جو ہے وہ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار جو ہے وہ تو منع ہے، لیکن مچھلی کا شکار کر سکتے ہو. بات سمجھ میں بھی آتی ہے، انسان اگر خشکی کے اوپر سفر کر رہا ہے تو کھانے پینے کے لیے اس کو سینکڑوں چیزیں جو ہے میسر ہیں کہ جو حلال ہیں مباح ہیں، لیکن اگر وہ سمندر میں سفر کر رہا ہے تو سوائے مچھلی کے اور کیا شاید حاصل ہوگی. لہذا یہ ایک جو ہے وہ شریعت میں اس کے اندر ایک سہولت دے دی گئی کہ اگر بحری سفر ہے اور کہیں دور سے جو ہے سمندر کا سفر کرتے ہوئے جو ہے تم آ رہے ہوئے عمرے کے لیے یا حج کے لیے حالت احرام میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے. گویا کہ حالت احرام میں مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑی جا سکتی ہیں کشتی پر. وہ تعام ہوں متعلق وللسیارہ، اور اسی طرح اس کا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تمہاری اسی جو بھی سمندری شکار ہوگا وہ کھا سکتے ہو جو تمہارے فائدے کے لیے. متعلق وللسیارہ، اور تمہارے قافلوں کے لیے. وہ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، پھر تاکید کر دی گئی جب تک تم حالت احرام میں ہوگے یہ جو خشکی کا شکار ہے وہ حرام ہے. وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی جانب تم سب کو جمع کیا جائے گا. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو بیت اللہ کو، البیت الحرام، حرام کے معنی کیا ہے؟ انتہائی محترم، وہ گھر کے جو بہت ہی محترم ہے، بہت احترام کا حامل ہے، وہ کعبہ ہے. قِيَامًا لِلنَّاسِ، وہ تمام لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا، گویا کہ خیر کا اور توحید کا مرکز ہے بیت اللہ. والشهر الحرام، اور اسی طرح حرمتیں ہیں ان مہینوں کی کہ جو محترم ہیں، جس میں رجب ہے، پھر ادھر آ جائیے تو رمضان کے فوراً بعد شوال ہے، ذیقعدہ ہے، ذیلحجہ ہے. رجب کے اندر جو ہے وہ لوگ عمرے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، لہذا محترم مہینہ ہو گیا. اور اسی طرح شوال، ذیقعدہ اور ذیلحجہ جو یہ حج کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے، حالت احرام میں ہوتے تھے. والقلائد، اسی طرح وہ شہر حرام، گویا کہ وہ مہینے کے جو حرمت والے ہیں، والہدیہ، قربانی کے جانور، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. والقلائد، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے، جو گویا کہ نظر کے جانور ہیں اور لے جا کر کسی نے نظر مانی ہے اور وہاں جا کر جو ہے اللہ کے وہ منحر کے بیت اللہ کے قریب اسے ذبح کرنا ہے. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے تشریح اور تفصیلی احکامات دیے گی تاکہ تم خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے زمین و آسمان کی ہر شے کا. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. صفت علم کو قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر نمایاں کیا گیا کہ اللہ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو. تمہارا علم تو بڑا محدود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا تم اندازہ کیا کہہ سکتے ہو کہ اس زمین میں کسی درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، تمہارے دل کے اندر جو خیالات ہیں، جو وسوسے ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو ان کے جو ہے اندر امانی موجود ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو اس کے علم کو جو ہے تم اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور تم اس کے علم کا کسی اعتبار سے بھی احاطہ نہیں کر سکتے. تمہارا چھوٹا سا ذہن جو ہے اس کے علم کی وسعت کی جو پہنائیاں ہیں اس تک پہنچ نہیں سکتا. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یہ دیکھیے، یہ توازن جو ہے صرف کلام الہی میں ممکن ہے. ایک ہی آیت ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی بیزاری، شدید العقاب، عذاب دینے میں بہت سخت ہے، لیکن اسی آیت کا نصف ثانی کیا ہے؟ وان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ اپول اپارٹ ہیں کوالٹیز کے جو ایک آیت میں جمع ہو گئے، تو گویا کہ یہ تو اعجاز ہے قرآن حکیم کا بھی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فقرہ جو منسوب ہے، بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، اگر کہیں مجھے یہ گمان ہو یا اندیشہ ہو کہ تمام انسان جنت میں داخل ہوں گے سوائے ایک شخص کے، تب بھی مجھے اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں. یہ آپ اندازہ کیجئے ان کے. ان اللہ شدید انتقام، شدید العقاب، ایک کیفیت یہ ہے. دوسری طرف غفور و رحیم، اور اللہ تعالیٰ کی امید، رحمت کی امید، مغفرت کی امید، تو اگلا فکرہ ان کا کیا ہے؟ اور اگر مجھے یہ احساس ہو کہ شاید تمام انسانوں کو جو ہے روئے عرضی پر اس وقت ہیں ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا سوائے ایک شخص کے، تو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں. تو گویا کہ یہ ہے اصل میں جسے آپ کہیے کہ ایک دو انتہاؤں کے درمیان اپنے جو ہے اس ایمان کو درست رکھنا. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو ہے پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس شے کو جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ خبیث ناپاک اور نجس چیز اور طیب اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ حرام مال کی کتنی ہی بہتات کیوں نہ ہو، لیکن حرام ہے وہ، خبیث ہے وہ، طیب کے برابر نہیں ہو سکتا. فتق اللہ یا اولی الالباب، اللہ تعالیٰ اس طرح گویا کہ آپ کے ذہن کو ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ ذرا سوچو کہ حلال اور طیب بالکل الگ کیٹیگریز ہیں. حرام خال جو ہے وہ بالکل اتنی زیادہ تعداد میں ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کا طیب کے معاملے میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے. فتق اللہ یا اولی الالباب، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح تک پہنچ سکو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، اہل ایمان مت پوچھا کرو یا مت سوال کیا کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر ان کو کھول دیا جائے، اگر وہ واضح کر دی جائیں تو تمہارے لیے ہی جو ہے وہ سختی کا باعث ہوں گے. اب یہ شریعت کے معاملات کے اندر جب حکم آ گیا تو اس کو قبول کرو، اس کے اندر میر میخ نکالنا، اس میں سوال سے سوال پیدا کرنا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اب اس کے بعد سوال کیا وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، آیا وہ جو حل ہوتا ہے اس میں جوتی ہوئی ہو کہ نہ ہو، اسے ریہڑ کے اندر جو ہے وہ باندھا گیا ہو، یہ سارے سوالات کر کر کے انہوں نے گویا کہ شریعت کے احکامات کو اپنے لیے تنگ سے تنگ کر دیا. تو شریعت کے معاملے میں گویا کہ زیادہ اگر آپ اس کی مین میخ میں اتریں گے تو معاملات تنگ ہوں گے. اور اس کی بہترین مثال وہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک شخص نے آ کر حضور سے سوال کیا کہ حضور حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے، حضور نے سنی انسنی کر دی، جواب نہیں دیا، حالانکہ حضور کا معمول یہ نہیں تھا، اگر کوئی شخص بھی سوال کرتا تھا تو پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے. دوسری دفعہ سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ جب سوال کیا تو اس پر پھر حضور نے کہا تھا کہ کیوں سوال کرتے ہو، سوال کر کر کے اگر میں ہاں کہہ دوں تو اس کے معنی کیا ہوں گے، پھر امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے کس قدر مشکل ہوگی کہ اسے ہر سال حج کرنا پڑے گا. لہذا یہ جو ہے نا وہ جسے آپ کہیے کہ اس کی مین میخ نکالنا اور اس میں سوال در سوال کر کے شریعت کے دائرے کو تنگ کرنا، اسے منع کیا گیا. ان تسلو انہا حین ینزل القرآن، اگر تم وہ زمانہ جس میں ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں اس کے بارے میں سوال کرو گے، تب دلکم، تو اللہ تعالیٰ بعد میں جو آیات نازل ہوں گی اس میں واضح کر دے گا. عف اللہ عنہا، تو اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی یہ معاملہ کیا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. واللہ غفور الحلیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور بہت حلم والا ہے، تحمل والا. بد سالہ قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها بکافرین، وہی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، اسی قسم کے سوالات جو کیے تھے مین میخ کی تھی ان لوگوں نے جو تم سے پہلے ہو گزرے اور اس کے بعد پھر وہ کافر ہوئے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیرۃ ولا حام، یہاں دیکھیے چار چیزوں کا ذکر کیا گیا، یہ بھی وہی شریعت کے بڑے تفصیلی احکامات. اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے ہیں نہ بحیرہ نہ سائبہ نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ چار قسم کے جانور تھے کہ جو وہ گویا کہ نامزد کر دیا کرتے تھے کسی اپنے بت کے نام، کسی دیوی کے نام یا کسی خاص اعتبار سے. اور اس کے بارے میں جو تقریباً متفق علیہ رائے ہے وہ یہ کہ بحیرہ اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا دودھ جو ہے وہ کسی دیوی کے نام کر دیا جائے، دیوتا کا نام کر دیا جائے، کہ ہماری اونٹنی جو ہے اس کا دودھ جو ہے فلاں دیوی کے نام پر ہوگا، وہ بحیرہ کہلاتی تھی. اسی طرح صاحبہ وہ ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جاتا تھا کسی بت کے نام پر، اب نہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، وہ اس بت کے نام ہے. اسی طرح وسیلہ وہ ہے کہ وہ مادہ اونٹنی کہ جو پے در پے جو ہے وہ مادہ بچے جن رہی ہو. اس لیے کہ جو نر اونٹ ہے اس کو تو عام طور پر لوگ غذا کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، جس طرح آپ کے ہاں بھی بیل ہے یا سانڈ ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ جو گائے ہے جو آپ کی بھینس ہوتی ہے اس کو آپ دودھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس جو ہے اس کو وہ وسیلہ کہتے تھے، اس اونٹنی کو جو مسلسل جو ہے مادہ بچے جو ہے وہ دے رہی ہو، وہ بھی گویا کہ بڑی مقدس بن گئی، لہذا اس کے جو ہے اس کا بھی دودھ استعمال نہیں ہو سکتا، اس کو بھی جو ہے مانا کر، یہ وسیلہ تھی. اور اسی طرح حام ہوتا تھا وہ نر اونٹ جو خاص تعداد میں جو ہے جس کے بچے ہو چکے ہوں تو اس کو بھی پھر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ سارے کے سارے باطل نظریات تھے جن کا شریعت سے کہیں کوئی تعلق نہیں، لیکن مکہ کے رہنے والے کہتے کیا تھے، ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، ان کی نفی کی گئی. ولكن الذين كفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یفترون علی اللہ الکذب اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ صائبہ اور بحیرہ اور وسیلہ اور حام جو ہے یہ سارے کے سارے جو ان لوگوں نے قرار دے دیے ان میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے جھوٹ ہے اللہ پر واکثرهم لا یعقلون لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس شے کی طرف جو اللہ نے نازل کی قرآن کی طرف وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا وہ ہے کہ وہ دین کے جو ان کے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے وہی اتنا مقدس ہے کہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں لا يعلمون اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا یهتدون خواہ ان کے جو آبا و اجداد تھے نہ انہیں کسی شے کا علم ہو اور نہ ہی وہ ہدایت کے پرستے ہوں لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ ان کا طور طریقہ تھا ان کے ہاں یہ چیز چلی آ رہی تھی اوپر سے دین کے نام پر لہذا اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں یہی معاملہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کسی خاص مسلک یا کسی خاص فرقے ان کے جو الگ سے کوئی علامات ہوتی ہیں تو اس میں کوئی انسان جو ہے پوری طرح جو ہے چھان پھٹک کر اس کو اختیار نہیں کرتا بلکہ یہ کہ اس کے خاندان میں اس کے آبا و اجداد میں جو چیزیں بھی شامل ہو چکی ہیں جس قسم کی بدعات یا رسومات بھی آ چکی ہیں ان کو دین سمجھ کر وہ اسی کے اوپر کاربند ہو جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اہل ایمان دیکھو تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم تمہیں کوئی مضرت نہیں ہوگی یا تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا تمہارے لیے کوئی شے جو ہے باعث تکلیف نہیں ہے اس شے کے بارے میں من ضل اذا اهتدیتم کہ دوسرا اگر گمراہ ہو جائے اور تم ہدایت پر رہو گویا کہ کسی دوسرے کی گمراہی کا وبال تم پر نہیں آئے گا ابھی سایہ مبارکہ سے جو ہے کچھ لوگوں نے غلط تاثر لیا کہ علیکم انفسکم تم پر تمہاری ذمہ داری ہے گویا کہ لوگ جو ہیں وہ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی فارغ ہو جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے اندر جب یہ بات ذرا تھوڑی آگے بڑھی تھی اور یہ کہا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی دعوت و تبلیغ کی اور دوسروں کو منع کرنے کی نہیں عن المنکر کی تو انہوں نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہاں اس آیت سے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اہل ایمان تم پر ذمہ داری ہے تمہاری لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم تمہیں کوئی جو ہے وہ ضرر نہیں پہنچے گا تمہارے لیے کوئی وبال نہیں ہے اگر تم ہدایت پر ہو اور دوسرے گمراہ ہو جائیں تو گویا کہ ان کو چھوڑ دے اسی رستے کے اوپر اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی باقاعدہ جو ہے تنقیر کی تھی فرمایا تھا یہ بات نہیں ہے بلکہ دوسروں تک صحیح بات پہنچانا انہیں برائی برائی سے روکنا قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا بنی اسرائیل کے علماء کا تو سب سے بڑا جرم یہ تھا کانو لا یتناہون عن منکرین کہ وہ منکرات سے روکتے نہیں تھے لہذا صرف اس آیت سے وہ مطلب اخذ کرنا بالکل غلط تھے اللہ مرجعکم اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے جمیعاً سب کو جمع ہو کر فینبئکم بما کنتم تعملون اور پھر وہ جتلا دے گا تمہارے تمام اعمال جو تم نے کیے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اہل ایمان ضروری ہے کہ گواہی بنا لو اپنے مابین اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ کہ جب کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت طاری ہونے لگے اور اس کا کوئی مال ہے کوئی اسباب ہے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے ایک تو احکامات ہیں جو وراثت کے آ چکے اس کے بعد تو صرف 1/3 کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے لیکن وہ 1/3 کی وصیت جو ہے اس کے اندر بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی گواہ بھی تو ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ بعد میں تبدیل کر دیجیے اس کی تفصیل آ رہی ہے اس نان ذوا عدل منکم تو اس میں دو افراد کو جو ہے اپنے میں سے جو عدل و انصاف والے ہیں جو کہیں جو ہے ناانصافی سے کام نہیں لیں گے ظلم سے کام نہیں لیں گے ان کو گواہ بناؤ او آخران من غیرکم یا یہ کہ فرض کرو کہ تمہارے اپنے لوگ نہیں ملتے تو غیروں میں سے کسی دو کو جو ہے گواہ بنا لو ان انتم ضربتم فی الارض ظاہر ہے کہ غیروں میں سے کب نوبت آئے گی ورنہ اپنے علاقے میں ہیں تو اپنے لوگ آپ کو مل جائیں گے گواہی دینے کے لیے وصیت لکھوانی تو گواہ بھی تو چاہیے نا لیکن اگر کہیں سفر پر ہیں اور وہیں کوئی ایسا عالم آ گیا کہ اس کی جو ہے وہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میرے آخری دن قریب ہیں یا شاید میری رخصتی ہے تو اس موقع پر ان انتم ضربتم فی الارض جبکہ تم سفر کے لیے زمین میں نکلے ہو فاصابتکم مصیبت الموت اور پھر یہ کہ تمہارے اوپر جو ہے موت کا وہ معاملہ شروع ہو جائے اور تمہیں محسوس ہو کہ شاید ابھی آخری لمحات ہیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ تو اب پھر یہ ہوگا کہ یہ گواہ جو اس نے دیے جس کی موجودگی میں اس نے وصیت لکھوائی تھی ان گواہوں کو کسی ایک نماز کے بعد جو ہے انہیں روک لیا جائے گا مسجد کے اندر فیقسمانے اور یہ گواہی دیں گے اس بات کی قسم کھاتے ہوئے فیقسمانے باللہ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے گواہی دیں گے ان ارتبتم لا نشتری بھی سمنا قلیلا ولو کان ذا قربا وہ کہیں گے اس گویا کہ اپنے گواہی دینے سے پہلے کہ دیکھو اگر تمہیں ہمارے بارے میں کوئی شک ہے کہ ہم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا یہ وہی الفاظ ہیں جو اس شخص نے مرنے سے پہلے ہمیں لکھوائے تھے. تو خواہ وہ تو ایسی بات ہے تو پھر جو ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ اس بات کا گویا کہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں. ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الظالمین, اور ہم اس گواہی کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے, کوئی شے چھپائیں گے نہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں سے یا عاصمین میں سے ہو جائیں گے, گناہ گاروں میں سے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ اِسْمًا, اور پھر اگر وہ جو بھی جن کے لیے وصیت لکھی گئی تھی انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں دو افراد, یہ غلط بات ہے, اتنی بے انصافی جو ہے وہ مرنے والا نہیں کر سکتا کہ کسی ایک شخص کو جو ہے اس کے حقوق سے بالکل جو ہے الگ کر دے, تو اگر انہیں کوئی خبر ہوئی کہ یہ جو تھے یہ وصی جو گواہی دی تھی یہ کسی اسم کے مرتکب ہوئے ہیں, کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں, انہوں نے اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کی ہے, فآخران یقومان مقامہما, تو دو افراد اور کھڑے ہوں گے ان کی جگہ, من الذین استحق علیہم الاولیان, اور یہ ان میں سے ہوں گے کہ جن کا حق مارا گیا, جن کے لیے وصیت کی گئی تھی, اب ان میں سے دو افراد کھڑے ہوں گے کہ جو کھڑے ہو کر گواہی دیں گے, اور وہ کیا کہیں گے, فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے, لَشَهَادَتُنَا حَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا, کہ ہماری گواہی اس سے زیادہ فائق ہے اور پھر ہم نے اس میں کوئی ناانصافی نہیں کی. گویا کہ وہ اس اصول کی بنیاد پر کہ وہ شخص جو مرنے والا تھا اتنا ظلم سے کام نہیں لے سکتا کہ وہ لوگ کہ جن کا حصہ تھا, جن کو گویا کہ ملنا چاہیے تھا اس کی جائیداد میں سے حصہ, کہ ان کو بالکل ہی جو ہے وہ جسے حرف غلط کی طرح نکال دیا جائے, تو یہاں موقع موجود ہے کہ اس کے اپنے لوگ کھڑے ہو کر ان کی اس گواہی کو نل اینڈ وائٹ کر دیں, انا اذا لمن الظالمین, اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم نے کہیں ایسا کیا تو ہم ظالم اس میں سے ہوں گے. ذالک ادنا یاتو بالشہادت علی وجہ, اب یہ جو شریعت کے اندر گنجائش رکھی گئی تو اس لیے رکھی گئی کہ پہلے دن جو اشخاص نے جو گواہی دی تھی انہیں معلوم ہو کہ ہماری گواہی کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اس کی فیس ویلیو کے اوپر, علی وجہ ہا, اس لیے کہ وہ شے کہ جو ان کے نزدیک ناقابل قبول تھی, اب اس کے بارے میں اگر دو افراد اٹھ کر جو ہے گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کہا تو اس کو تسلیم کیا جائے گا, او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم, اور انہیں اس بات کا خوف رہے کہ ان کی قسموں پر دوسروں کی قسموں کو ترجیح دی جا سکتی ہے, ان کی قسموں کو رد کیا جا سکتا ہے جنہوں نے پہلے قسمیں کھائی تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو ہے سنو شریعت کے احکامات جو ہے اس کو سنو, اس پر عمل کرو, واللہ لا يهدي القوم الفاسقين, اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بالکل وہی معاملہ ہے, فرض کیجئے کہ شوہر اور بیوی ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے, شوہر نے یا بیوی نے کسی ایک کو, فرض کیجئے شوہر نے جو ہے بیوی کو کسی کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا, اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور گواہ ہے نہیں, وہ چار گواہ کہاں سے لائے, لہذا شریعت کے اندر جو ہے سورہ نور کے اندر یا غالباً کسی اور سورت کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ یہاں وہ دونوں قسمیں کھائیں گے, اور قسمیں یہ کھائیں گے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں, ظاہر ہے کہ قسم کھاتے ہوئے انسان کو احساس تو ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی زبان سے یہ کہوں کہ اگر میں نے غلط بیانی کی تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو, جیسا کہ وہ مباہلے میں ہوا تھا, وہ جو نجران کے عیسائیوں کا وقت آیا تھا وہ واپس پلٹ گئے تھے, اس لیے کہ انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا غضب ہو, اللہ کی لعنت ہو اگر ہم جھوٹ بولیں. تو یہی معاملہ پھر وہاں بھی کیا گیا, وہاں گویا کہ اگر بیوی قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے میرا شوہر تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا, لیکن بہرحال پھر آگے کیا ہے, اب چونکہ دونوں میں عدم اعتماد ہو گیا, شوہر بھی قسم کھا رہا ہے, بیوی بھی قسم کھا رہی ہے, لیکن اس میں آخری بات یہ ہے کہ وہ کہ جو یہ قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹ بولوں, پانچویں مرتبہ جو قسم کھائے گی, والخامسۃ اللعنت اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو جھوٹ بول رہا ہے, تو شاید اس کو کوئی احساس ہو جائے کہ اپنی زبان سے اپنے لیے لعنت کے الفاظ وہ استعمال نہ کرے. یہی معاملہ جو ہے یہاں ان قسموں کے بارے میں ہے. یوم یجمع الرسل, جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا, فیقول ماذا اجبتم, اور وہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیا رسپانس رہا تھا تمہاری قوم کا, تمہیں کیا رد عمل ملا, کیا جواب ملا, قالوا لا علم لنا, ابھی مراد یہ کہ تمہارے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا ہوا قوم کا, تو اسے رسول کیا کہیں گے, پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں ہے, انک انت علام الغیوب, اس لیے کہ تو غیب کی بات ہے, جب تو نے ہمیں اٹھا لیا تو تمہارے بعد ہماری قوم نے کیا کیا یہ تو تیرے علم میں ہے, انک انت علام الغیوب, تمام غیب کا جاننے والا ہے. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم, جبکہ کہا تھا اللہ تعالی نے حضرت عیسی ابن مریم سے, اذکر نعمتی علیک, میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی, وعلی والدتک, اور تمہاری والدہ حضرت مریم پر, اذ ایدتک بروح القدس, جبکہ میں نے تمہاری تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ جو معجزات اللہ تعالی نے عطا کیے تھے اس کے پیچھے جو اصل نصرت تھی, اصل جو مدد تھی, وہ حضرت جبرائیل کی تھی, بروح القدس. تکلم الناس فی المہدی وکہلا, کہ تم نے کلام کیا تھا لوگوں سے بالکل پنگھوڑے میں جبکہ چند دن کے تھے اور انہوں نے وہ خطاب کیا جس کا ذکر جو ہے سورہ مریم میں آگے آ جائے گا، اور اس سے پہلے جو ہے سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے، وکہلا اور ادھیڑ عمری میں، اور اس علم تو کل کتاب اول حکمت، اور پھر یہ کہ میرا یہ انعام کہ میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی، و تورات و انجیل، اور تورات و انجیل یہ دونوں چیزیں جو ہے، تورات حضرت موسیٰ پر اتری تھی لیکن تورات ہی کی ایگزیکیوشن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جبکہ تم گارے سے ایک پرندہ بناتے تھے بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، اور تم اس میں پھونک مارتے تھے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور اسی طرح جو ہے وہ اندھوں کو بھی اور برس والے جو مریض ہیں ان کو بھی تم ٹھیک کر دیتے بِإِذْنِ، میرے اذن سے، گویا کہ یہ کمال اللہ نے تمہیں دیا تھا لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، تمہارا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، وہ اس تخریج الموتا بیزنی، اور جبکہ تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے حکم سے، وہ اس گففت بنی اسرائیل، اور یہ بھی میرا بڑا احسان تھا کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل سے محفوظ رکھا، ان کا اس جیتا ہوں بالبینات، کہ جبکہ تم ان کے پاس لے کر آئے تھے کھلے نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو ہماری کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے، اصل یہ واقعہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ہم گویا کہ محسوس کر رہے ہیں ہماری نظر بندی کر دی گئی، وإذ أوحيت إلى الحواریین، اور جبکہ میں نے حواریین کو الہام کیا تھا، وحی کا لفظ جو ہے جسے آپ وحی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو نبیوں اور رسولوں تک بھیجتا ہے، یہ وحی جلی ہے، وہ اصل شکل وحی کی ہے، لیکن وحی جو ہے شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی اس کا شاکلہ بنایا ہے، وہ اوحا الی النحل، وہ الفاظ جو ہیں سورہ نحل کے اندر کہ ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کو، اب یہ کہ وہ عام مکھی ہے ذرا تھوڑا سا بڑا سائز ہے لیکن وہ آپ کے لیے شہد پروڈیوس کرتی ہے، اب اس کے اندر کون سا میکنزم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا اس کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا، تو حواریین کو ہم نے الہام کے ذریعے یہ بات پہنچائی، ان آمنوا بی و بی رسولی، کے ایمان لاؤ مجھ پر میرے رسول اور میرے رسول پر، قالو آمنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، وشہد بھی اننا مسلمون، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اور آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، گویا کہ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی نا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہمیں اللہ کے مددگار، وہ آگے بڑھے، انہوں نے قدم آگے بڑھائے اور لبیک کہا، اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جبکہ کہا تھا حواریین نے اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك، کیا تو آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، کیا یہ کیپیسٹی ہے آپ کے رب کی، کیا اس کی استطاعت ہے اس بات کی، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک بڑا وسیع و عریض دسترخوان نازل کر دے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں خان، قال اتقوا الله، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا خوفی کرو، اللہ سے ڈرو، کہ اللہ کا تم اس کو امتحان لینا چاہتے ہو کہ یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے خان اتر جائے جس کے اوپر انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے کھانے کے لیے موجود ہوں، قال تق اللہ ان کنتم مؤمنین، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان والے ہو، قالوا نريد ان ناكل منها، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی خان ہمارے لیے اترے گا اس کے اوپر جنت کے جو ہے وہ میوے ہوں گے ہم اس میں سے کھائیں، ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، اور پھر یہ کہ ہمارا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ خان ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس کے پھل جب ہم کھائیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جنت کے پھل ہم کھا رہے ہیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں یقین ہو جائے اس بات کا کہ ہم سے آپ نے جو کہا کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے تو ہم جان لیں کہ آپ نے سچ کہا تھا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم پھر اس پر گواہ بن جائیں، ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان سے خان اترے اس کے اوپر انواع و اقسام کی جنت کے پھل موجود ہیں اس میں ہم کھائیں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اب گویا کہ اس کے مطالبے پر قوم کے اور حواریین کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے پروردگار انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے اتار دے نازل فرما ایک خان بڑا خان جس کے اوپر کھانے جو ہے لدے ہوتے ہیں، من السماء آسمان سے، تکون لنا عید لاولنا واخرنا، کہ جو ہو جائے گا ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع، گویا کہ آسمان سے ہمارے رب نے ہمارے لیے جو ایک بڑا دسترخوان اتارا جس کے اوپر جنت کے پھل تھے، لاولنا واخرنا، ہمارے لیے ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے، ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آسمان سے خان جو ہے اترا تھا دسترخوان، وہ آیت ام ان کا، اور پھر یہ کہ یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی معجزہ ہوگا آیت ہوگی، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما تاکہ اور تو ہی جو ہے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، گویا کہ حواریین کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، قال اللہ انی منزلہا علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہ خان جو ہے دسترخوان جس کے اوپر یہ میوے ہوں گے تمہارے لیے اتار دوں گا تمہارے لیے. فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد جو شخص بھی کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، تو پھر تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا کہ جو میں اپنی انسانوں میں سے کسی کو وہ عذاب نہ دیا. گویا کہ اتنا بڑا مطالبہ اور اس کے باوجود جو ہے اگر انسان اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے، اسی طرح اس کی جو ہے زندگی کے شب و روز گزر رہے ہوں، تو پھر میں بخشوں گا نہیں، پھر میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میں نے نو انسانی میں کسی کے ساتھ نہیں کیا. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ خان جو ہے دسترخوان کا جو ہے وہ خان میں کہہ رہا ہوں تو کہیں وہ پٹھانوں والا خان نہ آپ سمجھ کے اس لیے مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے دسترخوان. تو جو دسترخوان اتارا گیا تھا تو وہ پھر ترمذی کی روایت میں حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وہ اتار دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اسے بھی جادوگری قرار دے دیا، اسے بھی کہا کہ ہمارے اصل میں کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے. اور پھر وہ اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے چہرے جو ہیں خنزیروں کے سے اور بندروں کے سے بنا دیے. واللہ عالم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جبکہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، گویا کہ اس دنیا میں جو اپنی زندگی تھی اس میں گزارنے کے بعد کیا تم نے گزرنے سے پہلے جو ہے یہ ہدایات دی تھی اپنی قوم کو، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی معبود بنا لینا اللہ کے سوا. عیسائیوں کا تو یہی عقیدہ ہے نا، حضرت مریم جو ہے وہ بھی الوہیت میں شامل ہے، حضرت عیسیٰ بھی الوہیت میں شامل ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، یہ ہدایت دے کر تم گئے تھے اس دنیا سے کہ جو ہے مجھے بھی اور میری ماں کو اپنا جو ہے اللہ بنا لینا، اللہ کے سوا معبود بنا لینا. قال سبحانک، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پروردگار تو پاک ہے، تو بہت اعلیٰ و عرفا ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے شایان شان نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے قطعاً کوئی حق نہیں، کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے معبود بنا لینا. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو پروردگار تیرے علم میں ہوتا. تعلم ما نفسی فی ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، یہ میری زبان سے جو لفظ بھی نکلا وہ تیرے علم میں تو ہے، تو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اپنی قوم کو ہدایت نہیں کی تھی اس دنیا سے میرے رخصت ہو جانے کے بعد جو ہے مجھے بھی معبود بنا لینا میری ماں کو بھی. ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیری حکمت ہے تیرا جو ارادہ ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تمام غیب کی باتوں کا علم تو صرف تیرے پاس ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے جو کچھ ان سے کہا تھا صرف وہی تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور ظاہر ہے وہ توحید کی بات تھی، کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی اور رسول یہ کہہ دے کہ اللہ کے بجائے مجھے پوجو، میری پرستش کرو، میری بندگی اختیار کرو. ان اعبد اللہ ربی و ربکم، اور وہ کیا بات تھی جو میں نے کہی اپنی قوم سے کہ عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان کے درمیان بطور گواہ موجود رہا جب تک میں، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک تو نے مجھے زندگی دیے رکھی میں ان کے درمیان موجود رہا اور یہی بات کرتا رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اب جب تو نے مجھے تَوَفَّيْتَنِي، پھر نوٹ کیجئے کہ یہی وہ اصطلاح ہے جس کے اوپر آ کر پھر ڈیرے جماتے ہیں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا. توفع یا توفی آتا ہے کسی کو، کسی شخص کو اگر آپ شخص کو مراد لیں گے، اس کے جسم جان اور روح سمیت جو ہے وہ اٹھا لینا. فما فلما توفیتنی، جب تو نے میرا رفع آسمانی کر دیا، مجھے اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، تو آپ ہی اس کے اوپر نگران تھے، آپ کے علم میں ہے، آپ کی تو ہر شے جو ہے ان کی حرکات اور ان کے عقائد آپ کے علم میں ہے. وانت علی کل شیء شہید، اور پھر یہ کہ آپ تو ان کے اوپر علی کل شیء شہید، ہر شے پر گواہ ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اب یہ دیکھیں بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الوہیت میں شریک کر لیا، انہوں نے بہت غلط کام کیا، اگر تو عذاب دے تو حق ہے تجھے عذاب دینے کا، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا ہے. وہ انہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں معاف کر دے ان کی اس خطا یا جو بھی ان سے لغزش ہوئی ہے، یا جو انہوں نے گویا کہ یہ اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ کی ذات میں شریک کر دیا، تو عزیز ہے حکیم ہے، اگر چاہے تو عذاب دے دے چاہے معاف کر دے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دن ہے کہ جس میں نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی. گویا کہ قیامت کے دن یا آخرت میں کسی کے کوئی کام آنے والی شے ہے تو اس کی سچائی ہے، اس کی راست بازی ہے، اس کا حق پر رہنا ہے، اس کا اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان لوگوں کے لیے تو پھر ہوں گی وہ باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت اونچا مقام ہے جس میں بندہ جو ہے، بندہ تو راضی ہوگا اللہ سے، اللہ کی جو عنایات ہوں گی، اللہ کا جو کرم ہوگا جنت میں، تو اس میں کیسے ممکن ہے کہ بندہ راضی نہ ہو. لیکن یہ کہ اللہ بھی راضی ہوگا اپنے بندوں سے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، گویا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی بادشاہی اور یہاں کی حکومت، یہاں کی ملک صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کا اختیار ہے. وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، اس کائنات کی وسعتوں میں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.